अब इस चीज को इसके पीछे क्या है, यानी कि ये सब कुछ किस सिलसिले की कड़ी है, हम किस मूड की किरण है। हो सकता है कि आपकी बात उस जगह पे जाके सही हो जाए कि जब हमें हम सबको ये पता चले आखिर में जाके ना मालूम कब कि हम सब असलन हकीकत अहमदी का जलवा थे, यानी वो एक हकीकत थी। फिर ये लफ्ज ठीक है इस्तेमाल कर रहा हूं कि एक हकीकत कि जो खुदा ने जिसे मखलूक अव्वल अपने अव्वल के तौर पर खल किया और उस असल हकीकत से इतने सारे किरणें फैली और हर किरण ने जिंदगी का एक शऊर हासिल किया और वापस अपने असल समंदर की तरफ पलट गई। कि वो किरण क्यों पैदा हुई थी, ताकि अस खुद जिंदगी का असल हयात का शऊर हासिल कर सके। जब तक हम इस जगह तक नहीं पहुंचते हम ये बात करेंगे।
गुजारिश है जो भाई फरमा रहे हैं, आपने कहा कि मखलूक अव्वल, ये मखलूक अव्वल जो है तो उसमें खल्क का एक लम्हा आ गया, एक वक्त आ गया, एक मुतय्यन हो गया जो भी वो वक्त रहे। अच्छा, ये जो फरमा रहे हैं कि जब हम चूंकि अल्लाह का जलवा है तो हम हैं तब से हैं जब तक जब से अल्लाह है, तो ये दो मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। हाँ, ये दो बातें मुख्तलिफ हो रही हैं।
मैंने अर्ज किया कि ये नजरिया उनका है कि जो कायनात का कदीम होने का तसव्वुर,
अगर हम आप जो इसे फरमा रहे हैं वो कनेक्शन हम दरियाफ्त भी कर लें तो भी खिलकत का एक वक्त होगा जिसके बाद
तो जैसे पहले मैंने इसी चीज को रख दिया
जी
कि ये उन लोगों का नजरिया है कि जो कायनात के कदीम होने के बारे में
जो ये जो है कि बेजौले फिक्र थी, इसके अंदर कोई जौलानी फिक्र नहीं है। अल्लाह तआला सब कुछ तकलीफ पर ही क्योंकि जब से उसका वजूद है जब से
आप
कुछ
नहीं। लेकिन आप इसको देखिए, इसमें फर्क है। खल्क जो है ना, खल्क लफ्ज खल्क, ये बजात है खुद एक तदरीज और टाइम वाइज उसको मरहला मरहल को निगेट करता है। खल्क अलग है, खुदा ने अपने लिए मबदा का एक लफ्ज इस्तेमाल किया, बारी का लफ्ज इस्तेमाल किया, मुसव्वर का लफ्ज इस्तेमाल किया, खालिक का लफ्ज इस्तेमाल किया। इन चारों के मामले में फर्क है। मबदा जब उसने मखलूक की इब्तिदा की, और इब्तिदा बजाते खुद बताती है कि एक चीज नहीं थी और वजूद में सही। लेकिन टाइम का वो तस्वर हमारे साथ ही, हमने 5 अरब साल पहले ये वजूद पा बेकार बात, इसलिए कि जो असल जिंदगी है वहां पर टाइम का कंसेप्ट ये घंटों में नहीं है, दिनों में नहीं है। यानी कि हमारे पास दिनों और घंटों वाला वक्त है, ये क्रिएटेड है। सूरज और जो पूरा निजाम बनाया गया उसकी वजह से ये क्रिएटेड टाइम, वरना असल हयात जो खुदा के पास है, जो आखिरत में है, कि वहां पर वक्त का तसव्वुर ही नहीं है। तो एक फिर भी हम अपनी समझने के लिए कहते हैं कि जब मबदा की बात की जाती है, इब्तिदा की बात की जाती है, तो जाहिर है कि कोई चीज अदम से वजूद में आ रही है। इसलिए और जब हम खुदा के अजली और अबदी होने की बात करते हैं तो इससे इनके खुदा को हम हर किस्म के टाइम फ्रेम से बाहर तसव्वुर कर रहे हैं, और मखलूकात जितनी भी हैं वो किसी न किसी टाइम फ्रेम के अंदर है, चाहे उसकी नौयत कुछ भी हो उस वक्त की। तो इसलिए ये तो चीज मुमकिन हो ही नहीं सकती।
मखलूकात को हम टाइम फ्रेम के अंदर महसूस करते हैं, इस वजह से हम महसूस करते हैं हम भी मखलूक, इस वजह से हम हमारे टाइम
मखलूक का मतलब ही यही है कि वो खल्क हुआ सही। और हमें इस चीज को, इस बात को निकालना पड़ेगा अपने जहन से कि खुदा हर वक्त में था। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि खुदा जो है वो इस कौम से, मकान से, लम्हात से, जमान से बालातर है। मखलूकात कौन और जमान और मकान में है, चाहे उसकी नौकरी कुछ भी हो। इन्हें हम है समझ लें बहुत घटिया रस्म के टाइम में, आखिरत का वक्त इससे बेहतर होगा, उससे ऊपर आप जब आऊ तो आलम शहूद में चले जाए वो वक्त और डिफरेंट मान लेते हो। लेकिन किसी न किसी कोई ना कोई वक्त है, कोई इब्तिदा है, कोई आगे इंतहा है। मखलूकात के लिए इब्तिदा और इंतहा जरूरी है, खुदा के लिए इब्तिदा और इंतहा नहीं। इस लिहाज से वो बात दुरुस्त नहीं हो सकती कि जब से, क्योंकि खुदा के लिए लफ्ज जब से ही गलत इस्तेमाल हो रहा है। یہ جو لفظ ہے نا جب سے، یہ خدا کے لیے غلط ہے، کیونکہ جب جو ہے وہ خود آپ کو ایک بگننگ کی طرف لے جا رہا ہے. سوچ رہے ہیں یہ بہت گہری بات ہے، جب کا لفظ جب ہم استعمال کر رہے ہیں کہ یہ جب خود ایک ابتدا کی طرف اشارہ کر رہا ہے. جب مخلوق کے لیے تو آ سکتا ہے، خدا کے لیے نہیں.
یہ جو خدا کے علاوہ کسی اور کا قدیم ہونے کا نظریہ ہے، یہ تو عقلی طور پہ بھی اس کو نہیں کر سکتے، خدا کی بنیادی صفات سے جا کے ٹکرا.
نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اس کی حمایت میں جملہ بولوں. اس نظریے، یہ نظریہ اس طریقے سے، جیسے یہ نظریہ شاید محی الدین عربی کی جو گفتگو ہے اس سے یہ ابھرا ہے،
جس کی تصدیق
اس طریقے سے ابھرا ہے کہ خدا اور مخلوقات کا رشتہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی آئینے میں اپنی تصویر دیتا ہو، یعنی یہ کائنات آئینہ ہے، اس کے اندر ابھرنے والی تصویر انسان، جو تصویر ابھر رہی ہے اس آئینے میں وہ انسان کائنات آئینہ، اور جس کی تصویر اس آئینے میں اور نظر نمودار ہو رہی ہے وہ خدا ہے. تو اب یعنی کہ یہ تصویر اور یہ آئینہ، اب یا تو آپ اس کو کہیے کہ یہ آئینہ اور یہ تصویر کبھی بنی، وہ یہ کہتے ہیں نہیں کہ جب سے وہ ہستی ہے تب سے ہی اس کا عکس ہے اور تب سے ہی آئینہ ہے. ٹھیک ہے، یہ جو قدما تعدد متعدد قدما کے نظریے وہ یوں بن رہا ہے، اس کی جو تھیم ہے وہ یوں ڈیولپ ہو رہی ہے کہ آئینہ اور تصویر بھی ہمیشہ سے ہی، اس کا عکس بھی ہمیشہ سے، کیونکہ جو جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سوائے اس کے عکس کے کچھ نہیں ہے کہ ہم ان کو الگ سے فرض کریں، یعنی ہم ان کو علیحدہ سے وجود دیں، علیحدہ سے آئیڈینٹی دیں، اس کی یہی نہیں کچھ. تو اس لحاظ سے جو اصل موجود ہے اس کی تصویر، اس کا عکس بھی ہمیشہ سے موجود ہے. یہ وہ نظریہ درست کا نا،
لیکن اس میں مشکل ہے. وہ یہ ہے کہ یہ بات کہاں ثابت ہو رہی ہے، یہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ آئینہ اور یہ کائنات ہمیشہ سے، یہ تو اللہ کے قدیم ہونے سے ٹکرا رہی ہے یہ بات.
اس لیے وہ کہتے ہیں ایسا ہونا چاہیے کہ جب ہے کہ جیسے جب سے میں ہوں تب سے میرا عکس بھی کسی نہ کسی شکل میں ہے، میرا اثر بھی ہے. یہ نہیں، ایسا نہیں کہ جب سے میرا وجود ہے تب سے میرا وجود ایک اثر ڈال رہا ہے اپنے ارد گرد کے ماحول کا. تو یعنی کہ خدا ہو اور اس کا اثر نہ ہو، یہ لوجک کیوں بن رہی ہے کہ خدا ہو اور اس کے اثرات نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟
مگر یہ لازمی طور پر اس میں نہیں ہے کہ اثر کسی چیز پہ ڈلے گا، اگر کوئی چیز ہی نہیں ہے اس وقت.
نہیں، چیز وہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ چیز کچھ نہیں ہے، چیز تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ سب اسی حقیقت کا اثر، اصلا کچھ نہیں ہے. کہ جیسے آئینے میں نظر آنے والی تصویر خود کچھ نہیں ہوتی، جو آئینے میں نظر آ رہی ہے تصویر اس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے،
آئینہ دلتا ہے اس کے لیے آئینہ دلتا ہے.
یہاں سے ہماری لوجک شروع ہوتی ہے. جی اس کے لیے ظرف، یہ بالکل یہاں سے وہی بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کیوں کہ اس کے لیے ظرف چاہیے کہ جو جلوے کو منعقد کرے، تو ظرف جو ہے وہ قدیم نہیں ہے. یعنی یہ وہ جو میں آپ سے بات کہنا چاہ رہا ہوں.
یہ جو وجود کے حوالے سے یہ ہے کہ وجود تو ایک ہی نور کا مرکز ہے، اور پھر یہ کہ باقی تمام مخلوقات وجود کے مراتب ہیں، جو جتنا مرکز سے دور ہے اس حساب سے، تو اس حوالے سے توحید.
لیکن اس میں دیکھیں مسائل ہیں، اس میں مسائل یہ ہیں کہ آپ مرکز کیا لیں گے، یعنی کس طریقے سے مرکز کو تصور کریں.
نور جو ہر قسم کے نقص سے پاک،
مرکز جو ہے نا، یہ بہت، اس کو تھوڑا سا میں نے سمبلائز کرنے کی کوشش کی تھی وہ جو اسکوئر والی ڈائگرام آئی، کیونکہ کوئی تصور نہیں قائم ہوتا ہے اس حوالے سے. یعنی مرکز سے مراد اگر آپ یہ لیں کہ بیچ میں کوئی چیز ہے، بیچ میں نہیں ہے بلکہ وہ کوئی احاطہ کمیونی ہے، حفاظت حیات ہے، اور جو حقیقت ہے کہ جہاں سے حیات اور قیام صادر ہو رہا ہے اس نے سب کو گھیرا ہوا ہے. لیکن اپنے وجود کے مراتب میں کچھ مخلوقات اس سے نزدیک ہیں کچھ دور ہیں. اب یہ کیوں کر ممکن ہے؟ یعنی کسی جگہ پر بیٹھ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ملکوت اور اس سے بالاتر جگہ کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اسی جسم میں, اسی جسم میں رہتے ہیں, اسی جگہ پر بیٹھ کر, اور مجھے جو ہے دیوار کے پاس یہ نظر نہیں آئی. یہ کس وجہ سے ہی ہوگا؟ یعنی نہ پیغمبر کا جسم رکاوٹ بن رہا ہے اس میں, ٹھیک ہے, نہ ظاہری چیزیں رکاوٹ بن رہی. کیا ہے اس کی ایکسپلینیشن ہم جیسوں کے پاس نہیں. یعنی اب دفاظ جو ہے وہ دونوں ہیں, آپ کے نور یہ سامنے وہ بیٹھے ہیں, یہاں بیٹھا ہوں, یہ یہاں وہ بیٹھے ہیں, میں بیٹھا ہوں, ان کی کیفیت بالکل کچھ اور ہے, میری کیفیت بالکل کچھ اور ہے. اب کس قسم کا نور ہے یہ کہ ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے دو اتنے قریب انسانوں میں سے ایک کو روشن کر رہا ہے, دوسرے کو روشنی کر رہا ہے؟ تو یہ پیغمبر اکرم جب اس ماحول میں بیٹھے ہیں تو آپ کی کیفیت بالکل کچھ اور ہے, آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی کیفیت بالکل کچھ اور ہے. یہ کیسا نور ہے؟ یہ کن کنڈیشنز کو روشن کرتا ہے؟ کہنے پہ ذہن آتا ہے کنڈیشنز پر کوئی چیزیں ہوں گی ٹرمز ہوں گی. یہ پر ایک بہت گہری اور دقیق ایک بحث شروع ہو جاتی ہے.
تو آپ نے جو فرمایا کہ بھائی جب انسان کی حقیقت خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو خدا کی حقیقت پھر کون جان سکتا ہے؟ خدا کی
ایک اس سے ہٹ کے ایک اور سوال ہے کہ قرآن میں یہ ہے کہ اللہ کی مدد کرو مومنین کے حوالے سے. اچھا جب مدد کا تصور آتا ہے تو جس کو احتیاج ہوگی اسی کو کی مدد کی جا سکتی ہے نا, جو غنی ہے اس کی مدد کی جا سکتی ہے.
بالکل اسی چیز پر ہی میں بات کرنا چاہتا ہوں, اجازت ہے آج میں تھوڑی تکلیف دینا چاہتا ہوں تو اپنے بات انشاءاللہ ہمارے موجودہ احوال تک ہی پہنچے گی, لیکن اس کو مجھے شروع کرنا پڑے گا خود زمانہ پیغمبر اکرم سے کہ پیغمبر اکرم نے دین اور جو دین پیش کیا وہ دین کامل کے عنوان سے پیش کیا کہ یہ وہ دین ہے کہ جس میں انسانوں کے تمام مسائل کا حل ہے, انسانوں کے صرف ظاہری زندگی کی پرابلمس کا سلوشن نہیں ہے بلکہ اگر انسان جتنے درجے تک بلند ہونا چاہے اس کے بھی تمام نسخے میں تمہیں دیکھا جا رہا ہوں. لیکن ایک عجیب سی صورتحال یہ سامنے آئی کہ جیسے ہی حضور کی زندگی کے آخری انجام قریب آنا شروع ہوئے تو خود آپ کے پیروکاروں کے اندر ایک عجیب قسم کا ایک انحرافی تبدیلی نظر آنا شروع ہو گئی. وہ انحرافی تبدیلی اس اعتبار سے تھی کہ خود مسلمانوں کا رخ دنیا کی طرف زیادہ ہو گیا اور جو معارف حضور نے تعلیم فرمائے تھے اس کی طرف توجہ بہت کم لوگوں کی رہ گئی, خاص طور سے جیسے خندق کی فتح, خیبر کی فتح کے بعد جب مال غنیمت سامنے آیا, فتح مکہ بھی, تو بالکل لوگوں کے انداز بدل گیا, لائف اسٹائل بدل گیا, لیول اسٹینڈرڈ بدل گیا. اچھا اس کے بعد حضور کے وصال کے بعد جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں اس میں ایک بہت عجیب چیز ہمیں نظر آئی, وہ روحانیت اور مادیت کے درمیان بالکل واضح سپریشن. یعنی وہ افراد کے جو مسند پر بیٹھے اور جانشین پیغمبر کہلائے ان میں روحانیت والی کوئی چیز نہیں تھی. یعنی اور یہ بات سب ایکسپٹ کرتے ہیں کہ روحانیت والا مقامات آئی, بلکہ انہوں نے جو بھی حکومت چلائی وہ ساری کی ساری پیور ظاہری اور مادی اعتبار سے چلائی. روحانیت ابتدائی لیول میں ابتدائی مرحلے میں بالکل مجبور ہو گئی, گھر میں بیٹھنا پڑ گیا اسے. کیوں گھر میں بیٹھنا پڑ گیا؟ اس لیے کہ اس کا خریدار ہی بازار میں کوئی نہیں تھا, کسی کو چاہیے نہیں تھا, علی کسی کو چاہیے نہیں تھا, لوگوں کو مختلف مختلف چیزیں درکار تھیں, اے بی سی ڈی ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں چاہیے ہوں اور بہت سارے دوسرے مقامات سے ان کو تسکین بھی مل رہی ہو, لیکن علی کسی کو نہیں چاہیے. اس کے بعد تقریباً 25 سال تک مصیبتیں برداشت کی، جھٹکا ملا، جھٹکا ملنے کے بعد دوبارہ پلٹ کے آئے کہ اب آپ آئیے ہمارے امور کی زبان سنبھالیے، ہم اب بہت پریشان ہو چکے ہیں۔ آپ نے بادل نخواستہ حالت اب انکاری کیا، قبول نہیں کر رہے اسپیشل شکرا، لیکن آپ نے لوگوں کے اصرار پر، حد اصرار پر اس کو قبول کیا۔ لیکن 4 سال کے عرصے میں بات یہ واضح ہو گئی کہ لوگوں کو اصلاً علی نہیں چاہیے، بلکہ لوگ کیونکہ اپنے مسائل دنیاوی کی وجہ سے پریشان ہیں، اس کا حل علی میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جیسے ہماری حالت کہ جب ہم اپنی معاش سے پریشان ہو جاتے ہیں، جب ہمارے دشمن ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں تو ہم امام زمانہ میں لانا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ مسائل ختم ہو جاتے ہیں، دشمن بیچارہ کہیں اور مشغول ہو جاتا تھا، پھر بھی اپنے رستے تو ہمیں امام زمان نہیں چاہیے، ہمیں امام نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں صرف اپنے ظاہری مسائل دار روٹی چاہیے، یہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ 4 سالہ خلافت میں آپ کی یہ بات بالکل واضح کے سامنے ہے کہ لوگوں کو علی نہیں چاہیے، کوئی یہ بات سننے کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ علی ہم سے کیا چاہتے ہیں، کوئی اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ تو مجبوراً آپ نے کیا کیا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں جو کچھ میرے سینے میں ہے اس کو مٹی میں بو رہا ہوں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ زمین ان معارف کو کب اگاتی ہے، یعنی میں اس کو ڈال رہا ہوں پتھروں میں، زمین میں، اور اس کا خریدار یہاں کوئی نہیں، اس کا طلبگار یہاں کوئی نظر نہیں ہے، تو میں اس کو جیسے خزانہ نہیں ہوتا آپ کے پاس کہ خزانے سے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ استفادہ کریں لیکن کوئی تیار نہیں ہے، تب آپ اس کو مٹی میں دبا کے چلے جاتے ہیں کہ دیکھو بعد میں کوئی آئے اس کو لے جا کے اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو آپ نے کہا اپنے زمین میں مٹی میں بو رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر مظلومیت کا دور، جب عجیب و غریب مظلومیت، یعنی ایسی مظلومیت جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اصلاً، کہ بقول فرزدہ کہ لوگوں کی زبانیں آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں آپ کے خلاف ہیں، یعنی عجیب حال کہ امام حسن علیہ السلام کو جس طریقے سے لوگوں نے تنہا کیا، اور آپ سوچیں کہ یہ خوش ہونے کا مقام ہے، یہ رونے کا مقام ہے کہ امام حسین علیہ السلام 50 معیاری افراد کے ملنے پر یہ فرماتے ہیں کہ جیسے اصحاب میرے مجھے ملے ویسے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے، 50 افراد ہے، مطلب 72 میں سے 18-20-25 تو گھر گئے تھے، جو باہر سے جو لوگ آپ کے ساتھ آئے تھے وہ صرف 50 تھے، اس پر آپ فخر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر ایک بات بہت واضح ہماری سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ امام حسین کو یا امام حسین علیہ السلام کو یا علی علیہ السلام کو کون سی چیز ایسی روک رہی تھی کہ وہ مختلف طریقوں سے معاشرے پر اثر انداز ہو کر اپنے لیے بھی ایک فوج بنا لیتے، جیسے دوسروں نے بنائی، جیسے امیر شام نے بنائی، مختلف ہیرو ہتھکنڈوں سے بنائی، کسی کو لالچ دیا، کسی کو دھمکایا، کسی کو کچھ کیا، بنا کے لوگ جگہ بنا لیا۔ وہاں پر کیا چیز تھی؟ آئمہ نے اس روٹ کو ٹوٹلی کنڈم کیوں کر دیا، یعنی اس بات پر راضی ہو گئے کہ گھر میں بیٹھ جائیں، اس بات پر راضی ہو گئے کہ خلافت چھن جائے، اس بات پر راضی ہو گئے کہ دوسرے لوگ بیٹھ جائیں، سب کر دیں، لیکن اس بات پر راضی نہیں ہوئے کہ ہم غیر معیاری افراد کے ساتھ بیان کریں۔ ہم مجھے بتائیں یہ بات میں غلط کر رہا ہوں، یعنی اس چیز پر راضی نہیں ہوئے کہ اگر امام علی علیہ السلام کہتے ہیں وہی جو کہ اگر یہ جتنی بکریاں شاید امام صالح علیہ السلام کے جتنے بھی ہمارے ساتھ ہوتے تو ہم قیام کرتے، تو اس نے گنا تو 17، یعنی 17 معیاری افراد بھی نہیں تھے، امام صالح علیہ السلام بالکل اکیلے، امام صالح علیہ السلام کے پاس 50، لیکن پھر بھی آپ نے مقابلہ کی، تو آئمہ اس چیز کے اوپر راضی نہیں ہے، چاہے شیعہ ہو غیر شیعہ ہو نام لیوا ہو کوئی بھی ہو، کہ جو امام کے قریب آئے اور کہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر کچھ کرنا چاہتے ہیں یا کہ معاشرے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں یا حکومت الہیہ کا قیام چاہتے ہیں تو یہ آئمہ کی لازمی فرمائش ہے کہ معیاری اور الہی افراد ہمارے سامنے ہوں گے تب بات بنے گی. امام حسین علیہ السلام سے آپ آگے جائیں, وہاں پر بنو امیہ میں اپنے طور پر کیا کیا کہ انہوں نے سارا سلسلہ ختم کر دیا, کیونکہ جو بھی مخالف قوتیں تھیں حضور کے مخالف پیغمبر اکرم کے مخالف, وہ قوتیں اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ چکی تھیں کہ جو ہمارے لیے مسئلہ ہے وہ ہینڈل ہے. یہ بات انہیں کہاں بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئی کہ خیبر میں اور ایک مباہلہ میں. یعنی اگر ان کے ذہن میں کوئی ابہام اور اشکال ہوگا بھی کہ اصل میں اس دین کا وارث کون ہے اور یہ دین کس کی بنیاد پر چلنے والا ہے, مباہلے میں یہ چیز بالکل سامنے کر رہی ہے, ہر قسم کے شک و شبے سے پالا تھا. تو انہوں نے جو ٹارگیٹ کیا نا, وہ سارا کا سارا اس جگہ کو ٹارگیٹ کیا کہ ان کو کسی بھی طریقے سے معاشرے میں آگے نہیں آنے دینا ہے. اس کے لیے پیسہ بھی خرچ ہوا, اس کے لیے پلاننگ بھی ہوئی, اس کے لیے جتنے سربراہ عہدہ افراد تھے ان سب کی سازشیں بھی جمع ہوئی, اور جس چیز نے ان کی سازشوں کو کامیاب بنایا وہ کیا بنایا, امکان فور لا, یعنی جو ہم جیسے لوگوں کی ذمہ داری تھی آئمہ کی حمایت کی وہ انہوں نے. اس حوالے سے مجھے جو سب سے زیادہ مظلومیت والی اہمیت رکھتی ہے وہ امام کاظم علیہ السلام نے پہلے بھی بات کر چکا ہوں. ابھی حال میں بھی میں پڑھ رہا تھا جو قیوم اخبار اور رضوا شیخ صدوق کی کتاب ہے, اس میں شروع کے 50-60 صفحے جو ہیں وہ انہوں نے امام کاظم علیہ السلام کی پہلے زندگی کے آخری حالات نقل کیے ہیں, پھر امام رضا علیہ السلام تک پہنچے ہیں. انہوں نے جو باتیں نقل کی ہیں یا وہ جھوٹ ہیں, یا وہ جھوٹ ہیں یا ہمارے لیے ایک ملت کے طور پر ذلت اور پھٹکار کا وسیلہ ہو سکتا, دو میں سے کوئی ایک بات ہے. یعنی کیا, میں ایک دو واقعات آپ کو سناؤں. ہارون امام کاظم علیہ السلام کو جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ بنی فاطمہ کو, یعنی عام لوگوں کو ہم پر کیا فضیلت ہے, آپ کیوں ہر اپنی فضیلت کا ڈٹورا ڈٹتے رہتے ہیں کہ ہم یہ ہیں اور ہمارے پیغمبر ہیں اور جگہ پتا ہے اور یہ, آپ کو ہم پر کیا فضیلت حاصل ہے, ایک رسول کی ایک چچا کی اولاد, آپ ایک چچا کی اولاد ہیں, آپ ابو طالب کی اولاد ہیں, ہم عباس کی اولاد, کیا فضیلت آپ کو. ہم آپ نے جوابات دیے ہیں لیکن جب آپ امام کے جواب دینے کے انداز کو پڑھیں گے نا آپ رو دیں گے خدا کی قسم. امام اسے کیا کہتے ہیں پہلے کہ مجھے اس سوال کے جواب سے آپ معاف کریں, وہ کہتا ہے نہیں میں آپ کو جواب دینا ہوں, تو پھر آپ کہتے ہیں یا امیر المومنین میں اس کے جواب سے قبل زندگی کی امان چاہتا ہوں, مجھے بتائیں یا تو یہ لفظ جھوٹ ہے یا امام اس قدر مجبور ہے, اس قدر مجبور ہے کہ آپ اس قسم کے جملے ادا کرنے پر کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ آپ کے پاس نہیں. ہر جواب پر یہ جملہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک پہلا جواب یہ دیا کہ خدا نے کہا کہ پیغمبر کی برکات اس تک نہیں پہنچے گی جس نے پیغمبر کے ساتھ ہجرت نہیں کی, قرآن کی آیت کہ تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو کہ جس نے ہجرت نہیں کی. آپ نے فرمایا عباس نے ہجرت نہیں کی, اب یہ جواب اس کے لیے سخت ہے لیکن اس کے جواب دینے سے پہلے امان مانگ لیں. پھر اس نے کہا کہ یہ جو اولاد ہے وہ تو باپ سے چلتی, آپ تو پیغمبر کی دختر کی اولاد ہیں, آپ اپنے کو آلے رسول کیسے کہتے ہیں, پھر یہ جملہ. اور جب اس نے کہا کہ آپ کے لیے امان ہے تو آپ نے فرمایا کہ خدا نے عیسیٰ کو ذریت ابراہیم میں شامل کیا, جبکہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کے وسیلے سے ابن ابراہیم یا اسحاق ہیں, باپ کے وسیلے سے نہیں. امام ہارون ایک مرتبہ آتا ہے حج پر, یہ اس واقعے کو نقل کیا خود مامون سے, حج کے سفر پر آتا ہے مکے, وہاں پر بیٹھا اور جتنے لوگ تھے وہاں بلایا سب کو, اور سب کو خوب پیسے, اس نے کہا کہ کم سے کم جتنی دولت اس نے تقسیم کی مختلف لوگوں کو بڑھا کر اس میں کم سے کم 200 دینار تھی اور زیادہ سے زیادہ 5,000 دینار. اتنے میں کسی نے کہا کہ آپ سے ملنے آئے ہیں کوئی صاحب جو اپنے آپ کو موسیٰ میں جا کر کہتے ہیں تو آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اس نے کہا بالکل اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. میں لگا بلاؤ بلاؤ اپنے جتنے درباری تھے کہا کہ تم سب اب میرے عقیدے پر گواہ رہنا. ہمارے موسیٰ میں جعفر کو بلایا. ان کی حالت کافی یعنی کمزوری اور نہیں جسم بلایا اپنے پاس بٹھایا بہت عزت و احترام سے بہت عزت دی اور کہا کہ یہ میرے امام ہیں مجھے کا خدا ہے سب. پھر پوچھا آپ کی کیا حالت ہے آپ کے اہل عیال کی کیا کیفیت ہے. آپ نے فرمایا کہ تقریباً 30-30 افراد میرے زیر کفالت ہیں اور میں ان کی کفالت سے میرا ہاتھ بہت تنگ ہے پریشان. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں خبر بھی کروں گا سب کروں گا. بہت بہت عزت سے واپس کر دی. معمول کہتے ہیں کہ میں حیرت سے بیٹھے یہ شکل دیکھتا رہا اپنے باپ کی. میں نے اس سے کہا کہ یہ کون تھے جن کی آپ نے اتنی عزت و احترام کرا کیا کہ یہ امام پڑھا. میں لگے میں تو آپ کو امام سمجھتا ہوں. تو اس نے کہا میں صرف امام میں ظاہر ہوں ظاہر میں امام ہوں لیکن ہاں اور حقیقت امامت ان کے پاس. تو اس نے کہا تو پھر دے دیجیے ان کو اگر یہ حقیقی ہو. تو کہنے لگا آئندہ ایسی بات نہیں کہنا ورنہ میں تمہیں بھی قدر کر دوں گا. کیونکہ ملک بانج ہوتا ہے بہت مشہور جملہ ہے الملک تو عقیم ہوتا ملک بانج ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی اولاد والا کچھ نہیں ہوتی. اگر تم بھی کبھی ایسی بات کرو تو میں تمہیں بھی قدر کر کے ختم کروں گا میرے مقابلے تمہارا. پھر معلوم یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہارون واپس جا رہا تھا مکے سے تو اس نے اپنے لوگوں کو بلا کر یہ کہا کہ یہ 200 دینار لو اور مصعب میں جا کر دے دو. حرام ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ تو وہ کم ترین رقم ہے آپ نے کسی کو دی ہے خاموش کرو. یہ اسی ان کو ایسے ہی حال میں ہونا چاہیے. جہاں ان کے پاس خوشحالی آئی تو تم سمجھ لو کہ میرے لیے تمہاری رہتی ہے. ان کو ہمیشہ غریب رکھنا ہے ہمیں ان کو کبھی تو خوشحالی نہ رہے. یہ کیا چیز ہے. یہ میں سب اس کتاب سے بیان کر رہا ہوں کہ جو شیخ صدوق اور شیخ صدوق 34 ہجری کے آ رہے ہیں یعنی 1100 سال ہو چکے ہیں اس کے بعد. اب یا یہ کہ یہ سب جھوٹ ہے یہ غلط ہے یا اس سے ہمارے لیے عجیب و غریب نتائج برآمد ہو رہا ہے. کون سی چیز مسنگ ہے ان تنصر اللہ والی چیز میں سے کہ ہمیں نصرت نصرت کرنا ہے دین خدا کی اور حجت خدا کی. اب یہ چیز واضح ہو رہی ہے تنصر اللہ پہلے ہیں ینصر تم بعد میں. سورہ محمد کی آیت جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے تنصر اللہ پہلے ہماری نصرت تم امام کے ہاتھ مضبوط کرو خدا امام کے ذریعے سے تمہارے ہاتھ مضبوط کر دے گا. اور صرف مضبوط ہی نہیں کرے گا وہ یثبت اقدامکم تمہارے قدم کو بھی ثبات عطا کرے گا. لیکن یہ کس قسم کی مظلومیت ہے. امام کاظم علیہ السلام کو جب آخری دفعہ گرفتار کیا گیا ہے جس کے بعد آپ زندہ لوٹ کر نہیں آئے مسجد نبوی سے حالت نماز میں خدا نے حجت بھی قائم کر دی اس زمانے کے لوگوں کا حجت بھی قائم ہوئی کہ تمہارے امام کو مسجد نبوی سے حالت نماز پکڑ کے لے گئے. لوگ منہ پھیر کے رو رہے ہیں لیکن کوئی امام کے پیچھے جانے کے لیے ہمارا نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے چلیے. آٹھویں امام کا دور بظاہر آپ کے ولی عہدی مل گئی حکومت مل گئی سب ہو گیا. لیکن امام علیہ السلام میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ امام علیہ السلام نے اس سے فائدہ اٹھا کر ایک بہترین مرکز قائم کر دیا شیعوں کے لیے اپنے ماننے والوں کے لیے اپنے سے قریب ہونے والوں کے لیے. پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ معاملہ ائمہ نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا کہ اب وہ چیز نہیں ہو سکتی جو ہم چاہ رہے ہیں. یعنی جیسے افراد ہمیں چاہیے, جیسے افراد ہمیں درکار ہیں, جن کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے وہ افراد نہیں. اب مسئلہ ہلکے ہلکے دھیرے دھیرے کھسکنا شروع ہو گیا غیبت کی طرف. 260 ہجری میں غیبت ہے آخری امام کی. 70 سال کا عرصہ وہ ہے کہ جس میں امام اپنے نائبین کے ذریعے لوگوں سے مخالفت رہے, اور اس کے بعد پھر مکمل غیبت. یہ دور بہت سخت دور ہے. یعنی جس وقت, کیونکہ لوگ عادی ہیں, تقریباً 250 سال کے عرصے میں لوگ عادی ہیں اس بات کہ کوئی نہ کوئی امام ان کے درمیان موجود ہیں, امام سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے ان کا. لیکن اب وہ کنیکشن بالکل ختم ہو گیا. ایک بہت اس طرح اور شیخ صدوق کی ایک اور کتاب بھی, اکمال الدین و اکمام النعمہ, یہ کتاب اپنے امام کے ہی حوالے سے, غیبت کے ہی مسائل کے حوالے سے لکھی ہے. اس کے دین مقدمے میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا خود امام کو کہ آپ نے فرمایا کہ تم ہماری غیبت کے بارے میں کوئی تصنیف کیوں نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا کہ بہت کچھ ہے, میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا لکھوں, کس طریقے سے لوگوں کو سمجھاؤں آپ کی غیبت کے حوالے سے. تو امام نے فرمایا کہ ایک ایسی کتاب لکھو جس میں انبیاء کی غیبت کا تذکرہ کرو اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھاؤ لے گا. یعنی حضرت یوسف کے لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جانا, حضرت موسیٰ کا غائب ہو جانا جب تو دور پہ گیا, اس قسم کی چیز ہے کہ ایک ایک دور ہمیشہ نبیوں کے ساتھ ایسا آتا رہا ہے کہ جب وہ اپنی قوم کی نظروں سے غائب ہو گئے کچھ عرصے کے لیے. تو باہر یہ بہت سخت دور. اچھا, اگر ہم اپنے اعتبار سے بات کریں تو شروع کا جو دور ہے وہ اس میں علماء ہمارے کیا, یعنی کہ اب زمان جو ہے وہ امت کی قوم کی لگام کہاں آئمہ نہیں, کس کے پاس آ گئی؟ علماء کے پاس آ گئی. شروع میں جو علماء تھے, چاہے شیخ مفید ہوں, شیخ صدوق ہوں, سید مرتضیٰ, سید رضی, یہ سب کے سب محدثین تھے. ٹھیک ہے, اس بات کو یاد رکھیے کہ اجتہاد وہاں سے نہیں شروع ہوا ہے, اجتہاد حقیقتا وہاں سے نہیں شروع ہوا, وہ محدثین تھے. یعنی آپ جتنا دیکھیں گے سب حدیث نقل ہوئی, اجتہاد والی کوئی چیز نہیں. اجتہاد یا ریسرچ کہ ریسرچ کر کے احکامات نکالنا ہے, وہ سب چیزیں نہیں, محدثین ہے. اجتہاد صحیح معنوں میں پہلی مرتبہ شروع ہوا ہے علامہ دہلوی سے, جن کو آپ مجتہد اول کہہ سکتے ہیں باقاعدہ. اور علامہ دہلوی کا سنہ وفات ہے 736 ہجری. امام کی علامت کیا ہے؟ 260. جو آپ کے نائبین ہیں ان کا دور پر ختم ہوتا ہے 330, اور اس کے بعد تقریباً 400 سال کے بعد علامہ ہلی ایک نئے باب کا اضافہ کرتے ہیں ریسرچ میں, کہ اب ہمارا دور اس جگہ تک آ پہنچا ہے کہ اب ہم صرف حدیثیں نقل کر کے نہیں کہہ سکتے, کیونکہ حدیثوں میں رد کو یاد ہے اونچ نیچ خرابی یہ سب وہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے, اور اب ہم امام کے دور سے اتنا آگے آ چکے ہیں کہ اب صرف حدیثوں میں نہیں چل سکتے, بلکہ تحقیق لازمی ہے. اور وہاں پر پھر ایک بہت بڑا کلیش ہو جاتا ہے, جیسے آپ کہتے ہیں کہ اصولی اور اخباری والا کلیش, کہ وہ افراد کے جو احادیث پر ہی رہنا چاہتے تھے وہ اخباری کہلائے, جو اشتہار پہ آنا چاہتے تھے وہ اصولی کہلائے. ابھی تک وہ چیز نہیں پیدا ہو پائی کہ جو امام چاہ رہے تھے. امام کیا چاہ رہے تھے؟ امام چاہ رہے تھے کہ وہ معیاری افراد پیدا ہوں, وہ الہی افراد پیدا ہوں, وہ حق کی معرفت رکھنے والے افراد پیدا ہوں کہ جن کے بلبوتے پر ہم کام کر سکیں. یعنی جہاں سے ہمیں وہ نصرت حاصل ہو کہ جس کو ہم آگے لے کے چل سکیں, کچھ بنا سکیں اس کو. یہ زمانہ آپ کے سامنے ہے, 330 محدثین علماء کا دور, 700 تقریباً اجتہاد. پھر جو چیز ہے جسے میں آج کے دور سے اور موجودہ حالات سے مربوط کروں کہ تقریباً 200 سال قبل, تقریباً 200 سال قبل ایک نیا سلسلہ شروع ہوا کہ جس کی اصل حقیقت کے بارے میں کسی کو پتا نہیں, اس کے بارے میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا, میں صرف یاد دلا دیتا ہوں کہ شوستر ایان میں ایک عالم تھے جو فقیہ مشترک تھے, سید علی ان کا نام تھا. ایک رات وہ اپنے گھر میں سو رہے تھے کہ ان کے دروازے پر کسی نے دستک دی, उन्होंने दरवाजा खोला, परेशान होकर कि इतनी रात को कौन आ गया, तो देखा कि कोई शख्स है अरब मादरे अरब है जो एक जुलाहे के लिबास में पड़ा है। उन्होंने उनसे कहा, मैं भी किताब पढ़ देता हूँ ताकि मैं भी उनकी मुबारकबाद ना करूँ, कि उन्होंने ये कहा कि आपने जो फलां फैसला दिया, उन्होंने कहा कि आपने जायदाद के हक में मिल्कियत का जिस शख्स के बारे में फैसला दिया शहादतों की बुनियाद पर, फैसला शहादतों की बुनियाद पर कि जो फैसला दिया है वो दोस्त नहीं, और वो जायदाद दरअसल एक छोटे बच्चे की है कि जिसको ये लोग मिलकर हड़प करना चाह रहे झूठे कहा, और उसका जो कबाना है या उसका जो सबूत है चीजें वो उस जगह दफा है, उनको जगह पता है। और फिर उनसे आखिर में ये कहा कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सही नहीं, चले ये बल्कि परेशान भी हुए। उन्होंने कहा कि क्या मतलब, मैंने जो फैसला दिया वो गलत है, कहने लगे उन्होंने ये नहीं कहा, कहने लगे जो बात मैंने कही है असल वही वो गलत। फिर ये पहले तो सोचते रहे कि वो इतनी रात को कहाँ से आया, क्या करने आया, और उसने इसको ये सब बातें कहाँ से पता चल गई। फिर उन्होंने जाकर उसकी तहकीक की उस जगह पर, जब जगह बताई थी वहां से उसको खुदवाया, तो वो यतीम बच्चे का वो सामान भी निकला, और उन पर ये बात साबित हो गई कि ये जितने गवाह थे ये सब बनेंगे और छूटेंगे। तो वो बहुत परेशान हो गए, मैंने लगा इसका मतलब है कि एक फैसला ऐसा गलत है, मैं पत्नी कितने ऐसे गलत फैसले दे चुका हूँ, ये जितने मैं कजावत कर रहा हूँ सब ऐसी होगी। तो इस दौरान फिर रात को उसी शख्स ने दोबारा दरवाजा खटखटाया और उनसे कहा कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो ठीक नहीं है, ये कह के वो चला गया। तीसरी रात को फिर आया और उनसे कहा कि आप मजीद अपना वक्त अब इस जगह पर जाया ना करें, यहां से कुछ नहीं कहीं पहुंचने वाले, आप अपने घर का तमाम सामान जमा करके बेच डालें और नजफ नजफ अशरफ के लिए रवाना हो जाए। ये कहा है शुस्तर या नजफ के लिए रवाना हो, ये कहते हैं ठीक है मैंने उनकी हिदायत पर अमल किया। जैसे ही मैं वादी सलाम में तुलू आफ्ताब के वक्त पहुंचा, मुझे वही शख्स दोबारा नजर आया, बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे जमीन में से होगा, जमीन में से बाहर निकल आया, उसने कुछ हिदायत दी और फिर गायब हो गया। उन्होंने कहा कि फिर मैं नजफ पहुंचा और हिदायत पर अमल करना शुरू किया, और रफ्ता 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 करके वो खुद एक जगह पहुंच गए। यानी क्या मतलब हुआ, 1000 साल गुजरने के बाद आइम्मा को वो अफराद नजर आए कि जिनका लिंक वो वहां से जोड़ सके, जिनमें ये सलाहियत नजर आए। तो यानी कि जिसको वो ढूंढ रहे थे कब से, जैसे इंसानों को कब से तलाश कर रहे थे। अब इतना अरसा भी गुजरा इल्म का, इश्तेहाद का, हदीस का, फिक्र का, इस सारे अरसे के गुजरने के बाद अब उन्हें वो चीज नजर आई, वो काबिलियत नजर आई, जब इसको मैं दे सकता हूँ, उस आलम से इसका रब्ता पैदा कर सकता हूँ। सैयद अली उस जमाने में जो फकीह आजम जिन्हें कहना चाहिए, जो बुजुर्ग करीम फुकहा में से जिन्होंने फिक्र के जो मौजूदा उसूल मुरतब किए और मुदबिन किया, और अभी भी उन्हीं की किताबें सबसे ज्यादा समझी जाती है, शेख मुर्तजा अंसारी, उस जमाने में नजफ में बहुत रही से हौजा और सबसे बुजुर्ग आए। तो सैयद अली उनके साथ पहुंचे, उनके साथ बैठ के फिर वगैरह में भी शामिल होते थे उनके दुरुस्त में, और शेख मुर्तजा अंसारी इनका दर्स अखलाक शुरू किया था, तो शेख मुर्तजा अंसारी इनके दर्स अखलाक में भी एक दफा हाजिर हुए। शेख मुर्तजा अंसारी के शागिर्दों में से एक थे मुल्ला हुसैन कुली हमदानी। मुल्ला हुसैन कुली हमदानी की तारीख विलादत है 1239 हिजरी और उनकी तारीख वफात है 1311 हिजरी। इससे आप इस दौरान ये अंदाजा लगाएंगे ये सब कुछ कब हुआ। मुल्ला हुसैन कुली हमदानी शेख मुर्तजा अंसारी के शागिर्द थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता इनसे उनका एक कल्बी और रूहानी ताल्लुक पैदा हो गया। सैयद अली ने उनको एक पर्चा लिख के भेजा और उनसे कहा कि तुम जिस वही चीज कि तुम्हारा मौजूदा तरीका जो है वो नाकिस है, और तुम्हें चाहिए कि बुलंदतर मकामात पर पहुंचने की कोशिश करो। वो उनसे मिलेगा कि हम तैयार बन गए, اور پھر اس طریقے سے جو کچھ سید علی شستری کے پاس تھا وہ منتقل ہو گیا حسین ولی حمدانی. انہوں نے تقریباً 300 کے قریب شاگردوں کی عرفان اور اخلاق. اچھا یہ ایک چیز میں اور عرض کر دوں کہ یہ جیسے ہم کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ عرفانیات کہتے ہیں کہ اصل عرفانیات تھی کہ جو صوفیوں سے چلی گئی اور عرفا وہ نہیں, یہ وہ سلسلہ بالکل نہیں ہے. جیسے ہم مجبوری کے اعتبار سے لفظ عرفان اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں, لیکن یہ اس کا تعلق اس عرفانیات سے نہیں ہے کہ جو مولانا رومی اور جامعہ اور اطار اور جگہوں پہ آپ کو نظر آتی ہے. وہ بالکل ان کے مولانا حسین ولی حمدانی کے جو بزرگ شاگرد تھے ان میں ایک تھا سید احمد کربلائی. سید احمد کربلائی کے متاثرین شاگرد تھے مرزا علی قاضی طباطبائی رضوان اللہ. ان کے شاگرد علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان, ان کے بھائی محمد حسن طباطبائی کے جن کو بہت بزرگی کے نام کے ساتھ یاد کیا علامہ نے, لیکن ان کا جوانی میں تباہ ہو گیا. آیت اللہ بہجت سید مرتضیٰ کشمیری شہرابلاء نامی سنا ہوں گا, بہت بزرگ شخصیت تھی. شیخ محمد تقی عاملی اور پھر اس کے بعد وہ سلسلہ نہیں لگے ان سے آگے اس وقت موجود ہیں کہ جو شیخ جوانی عاملی حسن زادہ علی یہ سب ہے خبر محمد حسین طرح طرح شاگرد حسین. اور خود امام خمینی جو ہیں وہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کے شاگرد حسین, کہ یہ لنک ان کا پرسرار. اور انہوں نے جس شخصیت کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے وہ محمد علی شاہ آبادی اپنے عرفانی اساتذہ سے, لیکن انہوں نے ان سے بھی جواد ملکی تبریزی سے بھی استفادہ کیا. شاہ علی آبادی کی شخصیت بھی بہت پرسرار تھی. وہ تہران رہتے تھے, وہاں سے قوم آئے, قوم کے اندر آ کے ان کو کسی سے بھی کوئی مطلب نہیں تھا. وہاں پر آ کے انہوں نے صرف ایک شخص سے اپنا رابطہ پیدا کیا, 9 سال اس کی تربیت کی اور واپس. اور اب مجھے اس کے آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ سلسلہ جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے, نور یہ نورانیت جو آج آپ کو سامنے کہیں بھی نظر آ رہی ہے, اس کے پیچھے کیا ہے؟ میں یہ چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سی تاریخ سنا رہا ہوں آپ کو اس کی, کہ یہ چیز کہ جو امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں یہ معارف اس مٹی میں بو رہا ہوں, دیکھیں کب اگاتی ہے اس کو. یہ خزانہ جو ہے یہ میں زمین میں ڈالتا ہوں, یہ خزانہ یہ دفینہ کب نکلتا ہے یہاں سے؟ تو ہم آج شاید یہ خوش فہمی میں گمان کر سکتے ہیں کہ شاید آج ہم اس خزانے میں سے کچھ دیکھنے کے اور اس سے استفادہ کرنے کے قابل ہو رہے ہیں, لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہاں گھوم کے ہماری طرح کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا ہمیں ویسے ہی بننا ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے آئمہ قید خانے میں رہے یا غیبت پر مجبور ہو گئے, یا ہمیں ویسے بننا ہے کہ جو ان تنصر اللہ و ینصرکم کی تفسیر بنے, یعنی کہ وہ ایسے افراد ہیں اور دیکھیں کہ امام نے کن لوگوں پر اعتماد کیا, ان لوگوں پر اعتماد کیا اور ان کی بہت زحمت ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ مرزا علی قاضی کثیر الحیات نجف میں ان کو شہریہ نہیں ملتا, جو بڑے مشتہرین تھے ان کو شہریہ نہیں کہتے تھے, اس لیے شہریہ نہیں کہتے تھے کہ یہ دین نہیں پڑھاتا, یہ پتہ نہیں پڑھاتا. یعنی فوزے کے اندر یہ بات سمجھی جاتی تھی کہ اصل دین کیا ہے, فقہ رسول کی تعلیم, اور جو فقہ رسول کی تعلیم سے ہٹ کر کچھ اور سکھا رہا ہے وہ دین نہیں سکھا رہا, وہ کوئی اور چیز بات بتا رہا ہے. اس حالت اس کشمکش میں اس قسم پرسی میں انہوں نے تعلیم اس کو جاری رکھا ہے, اس کو آگے بڑھایا ہے. اور پھر آپ کو ایک شخص وہ نظر آیا, ایک شخص اس شخص کی بھی ماشاء اللہ فضیلت کیا ہے کہ خدا نے اس کے اندر تینوں چیزوں کو جمع کیا. خدا نے اس کے اندر اشتہار کو بھی جمع کیا, خدا نے اس کے اندر عرفان کو بھی جمع کیا، خدا نے اس کے اندر جہاد ہو گیا، یعنی جس شخص کے وسیلے سے یہ نور پھیلا، یہ تینوں چیزیں کہ جو حقیقتاً آئمہ دیکھنا چاہتے تھے کاروکاروں میں، کہ علم اور اجتہاد، حقیقت و عرفان اور جہاد کی سبیل، کہ یہ سلسلہ آگے بڑھتے بڑھتے جب ایک شخص میں اس طریقے سے پہنچا وہ جامع ہو گیا، ایک انسان اس کے ذریعے سے نکلا گیا. یہ پوری اسٹوری ہے ساری شروع سے اب تک ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. اور یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ کچھ ظاہر کچھ ساتھی ہمارے ساتھ پہلے سے چل رہے ہیں، کچھ بات میں ملیں کہ تاکہ اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ ہم یہ سب کچھ کیوں کہتے ہیں. یعنی کہ بعض اوقات آپ کو یہ محسوس ہوتا ہوگا کہ کچھ باتیں ہم ایسی کر رہے ہیں کہ جو بالکل آؤٹ آف دا ٹریک ہے، اس معاشرے میں کوئی نہیں کرتا، کوئی اس بات کی کوشش نہیں کرتا کہ توحید کے گہرے مسائل میں اترا جائے، کوئی اس بات کی کوشش نہیں کرتا کہ قرآن کی تفسیر کی گہرائی میں جانے کی کوشش کی جائے. تو ہم کیوں کریں؟ اگر ہمارا کام صرف توضیح المسائل سے چل جاتا ہے یا اخلاقیات کی بنیادی کتابوں سے چل جاتا ہے تو ہم میزان کیوں پڑھیں؟ لیکن نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم آئمہ کے مطلب پہ روک نہیں رہیں گے. اگر ہم اپنے آپ کو اس تک محدود کر لیں گے تو پھر آئمہ کون سی مطلب نہیں رہے گا. یہ ساری تاریخ میں نے آپ کو اس لیے پڑھ کے سنائی کہ آئمہ کو انہی لوگوں سے مطلب ہوتا ہے کہ جو ان کے ہدف سے ہمارے ہوتے ہیں. اور بقول علامہ طباطبائی کہ آئمہ کا ہدف اسرار رسالت سے مربوط ہے، نہ کہ ظاہر رسالت سے. آئمہ کا تعلق جس چیز سے ہے وہ باطن رسالت ہے، ظاہر رسالت کے لیے تو علماء کا بھی ٹھیک. آخر میں دو واقعات کی صاحب میں نے آپ کو بہت تکلیف دی، اس کے لیے معذرت، دو واقعات سنا دوں. یہ خود بیان کرتے ہیں، یہ رسالت سر سلوک ہے، میرے پاس اس کے بارسی نہیں ہے، اردو سے پڑھ کے سنا رہا، لیکن بہت بہت اچھا، بہت ہی اچھا لکھا ہے اس میں. اور کئی واقعات انہوں نے خود اپنے بھی کہے. ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نجف کے اشرف میں مرزا علی قاضی سے اخلاقی اور روحانی تربیت حاصل کر رہا تھا، ایک دن صبح کے وقت، کیونکہ صبح کا جو وقت نہیں بہت ہے، میں بار بار میں گیا صبح میں نا، رمضان سے کم از کم کچھ نہ لے، رمضان سے تو سحری گئے، رمضان سے کچھ نہ لے تو ایک سحری ضرور حاصل کر رہے ہیں اپنی زندگی کے. اس میں بہت کچھ جو ہے نا، وقت دوش ہے سحر کا، جو غصہ نجات اندازہ، کہ یہ جو سحر کا وقت ہے اسی میں سارے غم و غصے سے نجات کے سامان میں ہیں وہ انسان کو عطا ہوتا ہے. کہتے ہیں جب میں صبح کے وقت چھت پر مصلی عبادت پر بیٹھا ہوا تھا کہ اس میں مجھے اون سی آ گئی، میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے دو افراد بیٹھے ہیں، ایک حضرت ادریس علیہ السلام اور ایک میرے مرحوم بھائی محمد حسن طباطبائی. اور حضرت ادریس علیہ السلام مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں لیکن میڈیم پہ بھائی ہیں، یعنی بات وہ مجھ سے کر رہے ہیں لیکن مجھ سے کمیونیکیشن جو ہے وہ میرے بھائی کے طور سے ہو رہی ہے. انہوں نے فرمایا کہ میری زندگی میں ایسے ہولناک واقعات اور مسائل درپیش ہوئے کہ جن کا حل معمول کے مطابق نظر نہیں آتا تھا، یعنی وہی چیز کہ جو ظاہری نظام میں خدا ہے وہ مجھے رستہ نہیں دے رہا تھا کہ میں کیسے آگے بڑھوں، لیکن بالکل ایسا لگا کہ جیسے عالم غیب سے کوئی ماخوف ہاتھ آیا اور اس نے ان ساری گتھیوں کو سلجھا کے میرا رستہ آسان کر دیا. تو یہاں سے پہلی مرتبہ مجھ پر، یعنی ہم خود فرماتے ہیں کہ یہاں سے پہلی مرتبہ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک ماخوف نظام بھی ہے کہ جو اس نظام کو کنٹرول کرتا ہے. کہ اصل چیز کیا ہے، انسان کو کس بات کی محنت کرنا ہے کہ اس نظام سے کنیکٹ ہو. وفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وفِ